بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے گزشتہ اتوار کو ایک نئے عنوان پر ایک پہلی حدیث سماعت فرمائی تھی، فصل فی حسن ظنی باللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا، ایک حدیث میں بیان کر چکا تھا اور آج دوسری حدیث سے انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے۔ یہ حدیث جو اب میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کتاب التوحید میں اس کو بیان کیا ہے، اسی طرح امام مسلم نے اس کو کتاب الذکر و دعا وہاں پر بیان کیا، اور امام ترمذی نے اس کو زہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا، اسی طرح ابن ماجہ نے اس کو کتاب الادب میں بیان کیا ہے، اور امام نسائی نے اور امام احمد ابن حنبل نے بھی اس کو بیان کیا۔ یہ حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور چونکہ یہ حسن ظن سے متعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایک مسلمان کو کیسا گمان رکھنا ہے، اسی عنوان پر یہ احادیث مبارکہ موجود ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر یعنی ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالش میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں دو بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اب اس حدیث میں مختلف عنوانات جو بیان ہوئے اس کے اوپر فردن فردن کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے متعلق ویسا ہی ہوتا ہوں، خیر اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اب اس گمان سے بہت سے لوگوں نے ٹھوکریں کھائیں اور اس کا کچھ مطلب نکال لیا، ہم خود سے تو یہ باریکیاں سمجھ نہیں سکتے، اللہ والے ہمیں سمجھاتے ہیں، لہذا حضرت جنید بغدادی نے یہ باریکی سمجھائی، فرمایا جو شخص جنت کی امید پر عبادت کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے اسے جنت مل جائے گی وہ دھوکے میں، اور جو شخص اس امید پر عمل نہیں کرتا کہ اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، ماں کی محبت سے زیادہ محبت کرتا ہے، ایسی مثالیں دیتے ہیں نا لوگ، تو ہمیں کیوں آگ میں ڈالے گا، تو وہ عبادت ہی نہیں کرتے، تو دونوں جو ہیں وہ دھوکا کھا گئے، جس نے عمل کیا اس لیے عمل کیا کہ جنت ملے گی یا دوزخ کے خوف سے کیا، یہ بھی دھوکا کھا گیا، اور جس نے اس لیے عمل نہیں کیا، ارے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تو ماں کی محبت سے زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ماں کیسے آگ میں ڈالے گی، یہ بھی دھوکا کھا گیا۔ پہلا والا دھوکہ اس بات سے کھا گیا کہ جنت میں جو داخلہ ہے یا دوزخ سے چھٹکارا ہے وہ اعمال و عبادت پر نہیں، محض اس کی رضا الہی، اس کے فیض و کرم پر ہے، کتنی ہی عبادت کر لے انسان جنت وہ نہیں چاہے گا تو جنت نہیں ملے گی، اس کا فضل ہوگا، اس کا کرم ہوگا، اس کی مہربانی ہوگی تو عبادت ہے۔ اب عبادت کرنے والے کو عبادت تو کرنی ہے مگر نظر اللہ پہ رکھنی ہے، کہیں جنت میں وہ کھو نہ جائے، کہیں وہ دوزخ کے خوف سے عبادت نہ کرے، پر نظر اللہ پہ رکھے، مالک تیرا حکم ہے۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں قرآن مجید کی وہ جو آیت ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے رسول جب آپ کاموں سے فارغ ہو جائیں، کام سے مراد دینی کام، رسول کو دنیاوی کام تو نہیں کرتے تھے، اور رسول کا تو دنیاوی کام بھی دینی ہوتا تھا. اس پر اللہ فرمانا جب آپ کام سے فارغ ہو جائیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تھکیے. مطلب کیا کہ اللہ کو وہ عبادت بڑی پسند ہے جو بہت تھکے کی جاتی ہے. جسم دکھ رہا ہے, سر میں درد ہے, نہیں دل لگ رہا, مزہ ہی نہیں آ رہا نا, پڑھ ہی نہیں جا رہی سورت مگر پڑھ رہے ہیں, یہ اللہ کو پسند ہے. ایک آدمی آرام سے جناب وہ پیٹ بھر کے کھا پی کے دو گھنٹے نیند کے بعد نیت بنیت باندھ رہا ہے, بے شک اس کی نماز بھی بڑی قابل قبول ہے, لیکن جو دن بھر کا تھکا آ رہا ہے, جس کو بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوا اور عشاء کے وقت ہاتھ باندھ رہا ہے, اس کے مزے ہی کچھ اور ہے, اس کی فضیلت ہی کچھ اور ہے. تو رسول تھکیے, رب کے سامنے کھڑے ہو کر تھکیے, ٹانگیں بدل رہے ہیں, نہیں پڑھا جا رہا, سر بھاری ہو رہا ہے, یہی تو مزہ ہے, یہی تو کرنا ہے اور یہی دکھانا ہے بھی اللہ کو. اس میں شرمندگی اور خفی اور ناراضگی کیسی, نہیں ہوتا جناب, رات کے وقت ہم تقوی سے نہیں کھڑے ہو سکتے, کتنی مہربانی کر دی اس نے. ٹھیک ہے دن بھر تھکے ہوئے کوئی بات نہیں, لیکن اللہ کے سامنے اسی تھکاوٹ پہ ہاتھ باندھ دو تو تمہارے اوپر یہ آیت منطبق ہو جائے گی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تھکیے. تو پہلی بات. اب دوسری بات, جو بڑی لمبی لمبی امیدوں میں ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے شیطان, دھوکے میں مبتلا کر دیا اپنے زوم باطل میں. زوم میں وہ یہ سمجھنے لگے اللہ بے شک غفور الرحیم ہے, بے شک اس کا رسول بھی بڑا کریم ہے, مگر جو اللہ کا حکم ہے, جو اس کی فرما برداری ہے, جو اس کی اطاعت ہے, کم از کم اپنی بساط کے مطابق تو کرو, اس کے بعد لمبی امید باندھو. اگر صحابہ بھی یہ سوچنے لگتے کہ ہم رسول کے ساتھ ہیں, حضور کی ہم نے زیارت کی ہے, آپ کی صحبت اٹھائی ہے, قرآن اترتے ہوئے دیکھا ہے, معجزات دیکھے ہیں, کیا ضرورت ہے عبادت, پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں بس کافی. انہوں نے تو ایسا نہیں کیا. جتنی اس رائے حق میں رسول اللہ نے تکلیف اٹھائی ہیں, آپ کے پیروکار یعنی آپ کے صحابہ کرام نے بھرپور ساتھ دیا ان تکلیف میں, پیچھے نہیں ہٹے. ازواج مطہرات سے لے کر ضعیف, معذور, نابینا اور نوجوان صحابہ کرام اس صف میں سب سے آگے نظر آئیں گے. تو لہذا کسی قسم کے مغالطے میں, کسی قسم کی خوش فہمی میں انسان کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے. عبادت کرے اس کے بعد حسن ظن رکھے, اے اللہ میں نے جیسی ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھنی تھی پڑھ لی, تیرا حکم تھا, اب حسن ظن رکھتا ہوں تو میری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول کرے گا, یہ ہے حسن ظن. یہ تھوڑی کے لیٹے میں بستر پہ حسن ظن, وہ تو بڑا غفور رہی ہیں, تو ایسا حسن ظن نہیں چلے گا. حج تھا, کیا, اللہ نے توفیق دی, غلطیاں بھی ہوئیں, اے اللہ بس اس بندے کی اتنی بساط تھی کہ حج کر دے, سو کر لیا, اب تیرا کام ہے آگے اس کو قبول کرنا. اپنی عبادت کر لیں, اب قبولیت اور ناقبولیت کا مسئلہ اس کے اس ذات کے اوپر چھوڑیں, اپنے حصے کا کام کر دیں. جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ بغداد میں ایک خاتون آئیں جو بہت حسین و جمیل تھی, بہت خوبصورت تھی, اور کردار بھی ان کا درست نہ تھا. تو جناب جو بغداد کے لوگ تھے وہ اس دوڑے چلے جا رہے ہیں, اور جناب وہ پیسے بھی بہت لیا کرتی تھیں. تو ایک بزرگ تھے بغداد میں, کہنے لگے اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا حاصل ہو, میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں اتنے. خیر جنہوں نے خوب پیسے جمع کیے, اور جب وہ معاوضہ ان کے پاس اتنا آ گیا کہ اس عورت کو پیش کر سکیں, تو وہ جا کر انہوں نے معاوضے پیسہ دیا, وہ ٹائم لے لیا, پہنچ گئے رات کو. خاتون بھی آ گئی تو کہنے کہ بھائی آج کی رات ہم جو کہیں گے وہ بالکل, کہنے کہ آپ نے پیسے دیے. کہنے کہ اچھا جاؤ پہلے غسل کر کر آؤ. خاتون گئی غسل کر کے آئیں, صاف کپڑے پہنے, اپنے تھیلے میں سے مسل جائے نماز نکالی, بچھائی, کہا کھڑی ہو جاؤ اس کے اوپر, کھڑا کیا اور پیچھے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے, اے میرے رب مجھ جیسے گناہگار آدمی کا اتنا ہی کام تھا کہ اس کو تیری بارگاہ میں پیش کر دوں, اب دل بدلنا تیرا کام, میں تو یہی کر سکتا تھا کہ اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دوں, اس کو تیری بارگاہ میں لے کر آ جاؤں, اب دلوں کی تبدیلی میرے بس کا کام نہیں, کسی کے خیالات کو بدلنا یہ میرے بس کا کام نہیں ہے, کسی کی سوچ کو بالکل بدل دینا یہ میرے بس کا کام نہیں ہے, میرا اتنا ہی کام ہے کہ تیرے در سے بار بار وابستہ کر دوں، تیری بارگاہ میں لے کر آ جاؤں، اب تبدیلی تو نے کرنی۔ پوری رات کہتے ہیں کہ جناب یہ دعا کرتے رہے، پوری رات فجر کی اذان تک۔ بس اللہ تو راستے بناتا ہے، ذریعے بناتا ہے۔ فجر کی نماز ہوئی، خاتون نے بھی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز کے بعد اس عورت کی دل کی دنیا ہی بدل گئی، اللہ نے کرم کر دیا۔ تو گمان سے مطلب یہ گمان کہ اپنے حصے کا کام کر کے گمان ہے، اور جو کر رہا ہے اس کی نیت اللہ کی ذات کی طرف ہو۔ تو یہ تو پہلا حصہ ہو گیا کہ میں وہی معاملہ کرتا ہوں میرا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب یہ جو بات ہے، اس بات کو اس طرح سے لے لیجئے، میں مثال سے سمجھانا چاہوں گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں جن سے بڑی محبت کرتے ہیں، والدین کی صورت میں، والدہ کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، اپنے مرشد کی صورت میں، اساتذہ کی صورت میں۔ دنیا میں محبتوں کے کئی انداز ہیں۔ اگر آپ کسی کو دن بھر یاد نہ کریں تو وہ آپ کے قریب بھی نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو یاد کر لیں، چاہے بس میں ہو، جہاز میں ہو، بستر پہ ہو، کسی بھی مقام پر ہو، بس اس کی جوں ہی یاد آئے گی ایسا لگے گا کہ وہ دوبارہ حیات ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ اس کی شکل و صورت، اس کے واقعات، اس کی ہر چیز محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ لہذا انسان بھی حیات جو انتقال کر جاتے ہیں یا ہم سے دور ہوتے ہیں، وہ ہماری یادوں کے ذریعے ہی ہمارے پاس حیات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے پاک اور ماورا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس دن زندہ رہنا چاہتا ہوں، حیات چاہتا ہوں، تو اللہ کا ذکر کروں، کیونکہ جس حیات کے لمحے میں وہ میرے ساتھ ہوگا وہ اصل حیات ہے، وہ اصل زندگی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، مطلب کیا؟ جب بھی تم میری یاد کو تازہ کرو گے، مجھے یاد کرو گے، میرا ذکر کرو گے، تو یقیناً پھر تم سب چیزیں اپنے دل سے، اپنے ذہن سے نکال دو گے، اور جب سب چیزیں نکل جائیں گی اور زبان پر میرا ہی ذکر ہوگا تو بس سمجھو میں تمہارے نزدیک ہوں، میں تمہارے قریب ہی ہوں۔ پھر کہا اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرے گا تو میں بھی اپنے دل میں اس کا ذکر۔ مطلب اللہ تو جسمانیت سے پاک ہے، مطلب کیا؟ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ذکر کی دو اقسام ہیں، دو طریقے ہیں ذکر کا۔ ذکر کے خیر سینکڑوں طریقے ہیں، وہ پھر مختلف شاخیں اس کی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے ایک تو ذکر خفی ہوتا ہے، ایک ذکر جلی ہوتا ہے۔ ذکر خفی وہ جو بالکل دھیمی آہستہ آواز میں، یا کہہ لیجئے کہ دل میں کیا جاتا ہے۔ ایک ذکر سرمدی ہوتا ہے، اس میں جناب نہ منہ سے منہ بند کر دیا جاتا ہے، یہاں پہ روئی رکھ دی جاتی ہے اور صرف قلب چلتا ہے، اس سے ذکر ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک ذکر کی ایک قسم ہے، اس میں ہونٹ بھی نہیں ہلتے۔ ایک ذکر ایسا بھی ہے کہ ہونٹ ہل رہے ہیں مگر آواز نہیں آ رہی، یہ بھی ذکر کی قسم ہے۔ تو لہذا کہا گیا جو انداز تمہارا ہوگا نا یاد کرنے کا، وہی انداز ہمارا ہوگا تمہیں یاد کرنے کا۔ اب یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، یعنی اللہ اپنے ذکر کی تلقین کر رہا ہے، اور بندہ جب اس کا ذکر کرتا ہے تو آسمانوں پر اللہ کا نہیں بندے کا ذکر ہوتا ہے۔ نیچے انسان اللہ کا ذکر کر رہا ہے، زمین پر بندے کا ذکر ہو رہا ہے۔ کتنی فضیلت ہے اس ذکر کی۔ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ تم مجھے دل میں یاد کرو گے، میں تمہیں دل میں یاد کروں گا، اور تم اگر مجمع لگا کر یاد کرو گے، جیسے کہ خانقاہوں میں نظام ہے کہ وہاں پر مریدین آ جاتے ہیں، لوگ عقیدت مند آ جاتے ہیں، اور آواز سے ذکر کروایا جاتا ہے۔ تو جو مجمع میں ذکر کروایا جائے، مجمع سے مراد چار افراد، پانچ، چھ، سات، سو، ہزار، بارہ، جو بھی تعداد ہو، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ مطلب کیا؟ کہ پھر سینکڑوں لاکھوں فرشتے آتے ہیں اور پروردگار عالم اس شخص کا نام لے کر فرشتوں کی مجلس میں اس آدمی کا ذکر کرتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے کہا کہ اگر وہ ایک بالش میرے نزدیک آتا ہے۔ اب یہ نزدیک آنے کا مطلب کیا ہے؟ نزدیک آنے کا مطلب قلبی طور پر، روحانی طور پر، خاص طور پر، شعوری طور پر، اختیاری طور پر اللہ کو یاد کرنا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ از خود یاد کا آنا، اور ایک ہوتا ہے کہ بیٹھ کر یاد کو لے کر آنا، یاد لانا، یہ دو مختلف باتیں. ہمارے پاس دونوں قسم کی نوعیتیں ہیں. کبھی کبھی ہم اچانک بیٹھے بیٹھے خیال میں کھو جاتے ہیں، کچھ نہیں سوچتے، اچانک ہم کسی بھی خیال میں چلے جاتے ہیں. یہ خیال خود آتا ہے، ہم نہیں لاتے. ایک خیال وہ ہے جو بیٹھ کر باقاعدہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے، ایک کیفیت بنائی جاتی ہے اور خیال کو لایا جاتا ہے. اب یہ جو خیال کا لانا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ اس سے نزدیک ہونے کی کوشش ہے. اس پر پروردگار نے فرمایا کہ اگر وہ ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، وہ ایک ہاتھ آتا ہے میں صرف دوڑ کر جاتا ہوں. یہ ایک ہاتھ بالش اور دوڑنا، یہ پھر آہستہ آہستہ کی پریکٹس ہے جس میں انسان کی پرواز بلند ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ انسان بس آنکھ جھکاتا ہے، رب اس کے نزدیک ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہے، دوڑ کر آنا کیا ہے، یہ وہ چیز ہے. یہ مرحلے ہیں، ایک بالش کا آنا، ایک ہاتھ کا آنا، دوڑ کر آنا، یہ تین مرحلے ہیں، ایک ساتھ نہیں. اب یہ مرحلے کسی کو 3 دن میں مل جائیں، کسی کو 3 سال میں، اور کسی کو 30 سال میں، کسی کو زندگی بھر میں. جیسے حضرت جنید بغدادی کے متعلق آتا ہے، جب آپ بیعت ہونے کے لیے گئے اپنے مرشد سے، تو جس دن بیعت ہوئے ہیں اس کے 3 دن بعد کسی نے پوچھا کیا ہوا، اللہ کا قرب ملا، فرمایا صرف 3 دن لگے. کہا کیسے؟ کہا پہلی بیعت، ایک دن میں دنیا چھوڑی، دوسرے دن عقبہ چھوڑی، تیسرے دن اپنی ذات سے اللہ تعلق ہو گیا، رب مل گیا. 3 دن لگے. اب یہ اپنی اپنی استطاعتوں، اپنی اپنی طاقتوں پر مبنی یہ چیز ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اگلی حدیث، ایک اور یہ حدیث جو ہے امام بخاری، امام ابن ماجہ اور امام احمد کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی انا مع عبدی اذا ہوا ذکرنی وتحرکت بی شفاعتہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے لب میرے ذکر کے لیے حرکت کرتے ہیں. میں اس کے ساتھ ہوں جب اس کے لب ذکر کے لیے حرکت کرتے ہیں. اب اس میں بار بار ذکر کا تذکرہ آ رہا ہے، تو دیکھیے اللہ اس کے رسول کی محبت جو ہے نا، اس کے بارے میں یہ میں کئی دفعہ آپ کے سامنے بات عرض کر چکا ہوں، بار بار اس لیے کہتا ہوں تاکہ یہ ذہن بن جائے. یہ محبت جو ہے نا، یہ غیر اختیاری ہے. ہاں اس کے اسباب موجود ہیں. اسباب سے مراد اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کا کہنا مانیں، آہستہ آہستہ محبت پیدا ہو جائے گی، خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والوں، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھتے رہا کرو، صبح و شام. اب اس پر بہت کلام ہو سکتا ہے، بہت گفتگو ہو سکتی ہے صبح و شام تسبیح پر. مثال کے طور پر اگر ہم اپنی ایک عادت ڈال لیں، کیا عادت، اور اکثر لوگوں کی، دیندار لوگوں کی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر روڈ پر کھڑے ہیں جناب، ٹیکسی کا انتظار کر رہے ہیں، یا اللہ کوئی ٹیکسی آ جائے. اب یہ دعا کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، یہ ذکر کر رہا ہے، اے اللہ سفر جلدی طے ہو جائے، یہ ذکر ہے. یعنی بات بات میں، ہر کام میں اللہ سے مدد کا طلب کرنا، یہ ذکر ہے. تو ایک انسان اگر عبادت کی کوشش کر رہا ہے، وضو کا ارادہ کر رہا ہے، یہ ذکر ہے، کیونکہ وہ ذکر کی تیاری میں لگ گیا، ابھی سے اس کا کام شروع ہو گیا. نماز کی تیاری کا ارادہ کر رہا ہے، یہ ذکر ہے. روڈ پر کھڑا ہے، ٹیکسی کا انتظار کر رہا ہے، بس کا انتظار کر رہا ہے، اے اللہ اتنی دیر ہو گئی، یہ ذکر ہے. الغرض یہ کہ ہر بات میں اللہ کی ذات کو شامل حال کرنا، اس سے مدد کی درخواست کرنا، یہ ذکر کے طریقے ہیں. ایک انسان رات سونے تک، اے اللہ، رات کو سونے کی دعا پڑھ کے سو گئی، ذکر ہو گیا. تو ایک طریقہ تو یہ ہے ذکر کا. ایک اور طریقہ ہے، اس کی طرف سے تقریباً ہم کافی لوگ غافل ہیں، کچھ لوگوں نے کو اللہ نے ہدایت دی ہے، وہ کوشش کرتے ہیں. وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعائیں ہیں. اب بدقسمتی اس کو کیا کریں, ایک ہوتی ہے شریعت, آپ اس کے بھی خلاف نہیں جا سکتے, اور ایک ہوتا ہے تقویٰ, آپ اس کے خلاف بھی نہیں جا سکتے. شریعت میں ایک نقصان, یہ نقصان مجبوراً کہہ رہا ہوں, مثال کے طور پہ ان دعاؤں کے متعلق سارے مولوی صاحب نے فرمایا مستحب ہے, پڑھ لو اچھی بات ہے, نہیں پڑھو کوئی گناہ نہیں, جس کی وجہ سے لوگوں نے پڑھنا ہی چھوڑ دی, ہو گیا نقصان. مستحب کہہ کر نقصان کیا ہوا, لوگوں نے پڑھنا ہی چھوڑ دی. بہت کم لوگ ہیں جن کو چیزیں یاد ہوتی ہیں. اب بے شک یہ مستحب تو ہیں, مگر رسول اللہ کا انداز ہے, طریقہ ہے, اللہ کے خزانوں میں سے نازل ہونے والی دعائیں ہیں, اور یہ ایک دعا جو سینکڑوں رسول اللہ نے مانگی ہیں اس میں سے ایک دعا میرے اور آپ کے حق میں قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہے. مسجد کی دعا ہی لے لیجیے, جب آپ قدم رکھتے ہیں اللہم افتح لی ابوابک ورحمتک, ایک دروازہ کھلنے کی بات نہیں کرتے, ابواب, اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. رسول اللہ بہتر جانتے ہیں کتنے دروازوں کی رسول اللہ نے دعا کی تھی, میں اور آپ نہیں جانتے, ہمیں صرف یہ بتایا کہ دیکھو سینکڑوں دروازے ہیں, تعداد کا تعین نہیں کیا. اب اللہ کی جتنی رحمتوں کے دروازے ہیں سب کی دعا آپ نے کر دی, اور اگر وہ کھل گئے ہو گیا بیڑا پار. ابواب رحمتی, ایک دروازہ نہیں, اے اللہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دے, کتنی خوبصورت دعا ہے. میں اور آپ تو یقین کبھی بھٹک بھی نہیں سکتے تھے, پوری دنیا بھی بیٹھ جاتی تو ایسی دعا نہیں بنا سکتی تھی. چار یار ہم تو یہ سوچتے اچھا مسجد جا رہے ہیں تو چلو اللہ سے چار پانچ چیزوں کا سوال کر لیتے ہیں, اس میں کیونکہ کم طاقت لگے گی, 20-25 منٹ کی نماز ہے, تو ایسا کرو پانچ چھ دروازوں کی ذکر کر دو اس کے اندر. تو لہٰذا اس کا نقصان یہ ہوا مستحب کہنے کا, لوگ غافل ہو گئے. تو ذکر کا دوسرا طریقہ یہ ہے, کم از کم روز مرہ جو کام ہم کرتے ہیں, صبح اٹھنا ہے, رات کو سونا ہے, غسل کرنا ہے, کھانا کھانا ہے, سفر کی دعا ہے, کم از کم ایک کتاب ایسی اپنی جیب میں رکھ لیں کہ اگر یاد نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھ لیں, اور پھر آہستہ آہستہ اللہ مہربانی فرمائے گا وہ یاد بھی ہو جائے گی, بس پھر ضرورت نہیں ہے. اور پھر بعض پھر جن کی دعا کی عادت ہو جاتی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, آپ سبھی کو دعائیں یاد ہوں گی, ایسی پختہ عادت ہوتی ہے کہ اگر یاد نہ بھی ہو تو جو ہی آپ بستر پہ جائیں گے فوراً زبان سے لفظ نکلتا ہے. ایسا ہوتا ہے سونے کی اگر دعا پڑھنے کے آپ عادی ہیں, آپ کو یاد بھی نہیں, آپ تھکے میں یوں بستر پہ لیٹے ایک دم زبان کھل گئی, کرم اس مہربانی میں. تو لہذا یہ طریقہ, تو دو چیزیں, اللہ کا ذکر بات بات میں, اللہ سے دعا کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, نیکیوں کا ارادہ کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, اور یہ جو دعائیں ہیں رسول اللہ سے منسوب, ان کو جو ضروری دعائیں ہیں ساری ضروری ہیں, لیکن یہ خاص طور پر جو روز مرہ ہمارے کام آنے والی ہیں, ان کو بھی اگر انسان یاد کر لے تو وہ بک رہتا ہوں وہ وسیلہ کہ صبح و شام ذکر کرنے والوں میں اس کا شمار ہو جائے گا. اب دیکھیے ایک اور حدیث میں سماعت فرمائی ہے امام مسلم کی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے اس گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے, اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ میرا ذکر کرتا ہے. ایک اور حدیث یہ بھی امام مسلم کی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں, اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں, اور جب وہ میری طرف دو ہاتھ بڑھتا ہے تو میں تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہوں, یعنی اسی رفتار سے اس پر اپنی رحمت و مدد و نصرت فرماتا ہوں تیزی سے. ایک اور حدیث حضرت ابو سعید خدری کی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری, دونوں حاضر ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جب بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے. اب اس کے امام مسلم امام ترمیزی کی روایت ہے, اسی روایت پر اسی حدیث پر میں آپ کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فیوز الحرمین, مکاشفات کی کتاب ہے یہ, اس میں آپ کے صرف مکاشفات ہیں, اس میں آپ نے صرف جو آپ اللہ نے آپ کی نظروں سے پردے اٹھائے اور جو کچھ آپ نے دیکھا اس کو قلم بند کر دیا, اور یہ سارے مکاشفات ہیں حج کے, حج کے مکاشفات. جب آپ حج پر تشریف لے گئے تو جناب ہم طواف کر رہے ہیں، اللہ نے پردہ اٹھایا، بتایا طواف کیوں کرتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس قسم کے مکاشفات کی یہ کتاب ہے اور حج حج پر ہے یہ. آپ فرماتے ہیں ایک دن ہم حرم میں بیٹھا ہوا تھا اور کچھ لوگ حرم میں دور بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے. کہتے ہیں میں انہیں دیکھ رہا تھا ذکر کرتے ہوئے، اچانک میں نے دیکھا کہ وہ جو محفل ہے اس پوری محفل پر ایک نور کا حالہ ہے جس نے اس کو ڈھانپ رکھا ہے. اور پھر میں اوپر تک دیکھتا چلا گیا، جو جو میری نگاہ اوپر تک گئی وہ روشنی آسمان کی طرف بلند ہوتی چلی گئی. یعنی ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے زمین تک نور کی ایک لائن ہے جو آ رہی ہے اور پوری اس کو محفل کو ڈھانپ رکھا ہے. فرماتے ہیں میں نے آنکھیں بند کی، اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے دکھا یہ کیا ہے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا، اللہ نے میری نگاہوں سے پردے اٹھائے، میں نے دیکھا کہ آسمان سے لے کر زمین تک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک فرشتوں کی لاکھوں کی تعداد ہے جو اتر رہی ہے، سینکڑوں فرشتے ہیں جو اتر رہے ہیں اور ہر فرشتہ اتر کر محفل میں اتر کر ذکر کو غور سے سن رہے ہیں. نہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ ہے حرم میں اور آسمان بھی پورا کھٹا کر جناب بھرا پڑا ہے، فرشتے تیز زمین پر نازل ہو رہے ہیں اللہ کا ذکر سننے کے لیے. یہ اللہ نے مجھے دکھایا. تو لہذا حدیثوں پر ہمارا ایمان ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا، جہاں اللہ کی تسبیح ہوگی، جہاں اس کے رسول کا ذکر ہوگا، میں درود خوانی ہوگی، وہاں پر پروردگار عالم کے فرشتے جن کو سیاحی فرشتے کہتے ہیں، جن کا کام ہی ہے کہ وہ ذکر کی محفلوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ آ کر ذکر کو سماعت کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، حضرت ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ کون سے لوگ قیامت کے دن اللہ کے ہاں درجے میں افضل ہوں گے، کون سے لوگ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. میں نے تعجب سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا اگرچہ مجاہد اپنی تلوار اور تلوار کا کافروں اور مشرکوں پر اس قدر چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے اور خون آلود ہو جائے، پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والے درجے میں اس سے افضل ہیں. اللہ کا ذکر کرنے والے درجے میں اس سے افضل ہیں. اب جب ذکر کی اتنی فضیلت ہے، اتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، خواتین کے لیے بھی کہا کہ ان کا بھی درجہ مجاہدین سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر وہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، مردوں کے لیے بھی کہا، تو یقیناً ہم اپنے گھر کے ماحول کو اس قسم کا بنا سکتے ہیں جہاں ہم دیکھیے اپنے گھر میں بہت سے کام ہیں، جناب فلاں کام کر لیں، فلاں کام کر لیں، یہاں ڈرائنگ روم، بہت سے امور ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گھر کے افراد ہی، مطلب شوہر، اس کی بیوی اور بچے بیٹھ کر اگر ہر ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کر لیں، اس کے کتنے فوائد ہو جائیں گے. گھر کا ماحول بنے گا، اس گھر میں اللہ کا ذکر ہوگا، اور جناب بچے اس سے کتنی اعلیٰ اور افضل تربیت حاصل کریں گے. تو یہ ذکر کی محفلیں تو صحابہ کرام اپنے گھروں میں سجایا کرتے تھے. ہم نے خود دین کو اتنا مشکل بنا لیا کہ مان لیں اب اگر میلاد کروانا ہے، قرآن خوانی کروانی ہے، کوئی گھر میں تقریب دینی کروانی ہے، تو ہم نے ذہن بنا لیا ہے کہ جناب کھانا پکے گا، 10 لوگوں کو دعوت دی جائے گی، ٹینٹ لگے گا تب تقریب ہوگی. اگر پیسے نہیں ہیں، نہ ٹینٹ لگا نہ کھانا پکا، تو تقریب ہی پورے سال نہیں ہوئی. تو اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے گھر میں ہی اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ ذکر کرو گے، اللہ کے نزدیک یہ بھی پسندیدہ ہے. تو لہٰذا ہم گھر میں اپنا ماحول بنا سکتے ہیں اگر چاہیں. تو ذکر کی اتنی فضیلت جب احادیث مبارکہ میں آئی ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ بزرگان دین اس ذکر کی میں اتنا ڈوب گئے تھے اور اتنی کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے کہ وہ زندگی کی سانسیں ان کی اللہ کے ذکر کے ساتھ چلتی تھیں. لہذا واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بہودین زکریہ ملتانی سہروردی رحمتہ اللہ علیہ، آپ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ کا بڑا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے خلافہ میں سے تھے آپ، اور سلطان التمش کے دور میں آپ موجود تھے. کہتے ہیں کہ کچھ نوجوانوں نے یہ ارادہ کیا کہ آپ سے ملاقات کے لیے جائیں گے. وہ کھڑے ہوئے بات کر رہے تھے تو عین ان کے سر کے اوپر کچھ پرندے بیٹھے تھے. ان پرندوں نے گفتگو سنی اور پرندوں نے آپس میں یہ کہا کہ یہ نوجوان اتنی دور کا سفر کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ حضرت بہاءالدین زکریا سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا تو انتقال ہو چکا ہے. اتفاق اللہ نے ایک نوجوان جو نیچے تھا اس کو یہ طاقت عطا فرمائی, اس نے یہ گفتگو سنی اور سمجھ بھی لی. جس کے سامنے سے اللہ حجاب اٹھا دے تو وہ کہنے لگا کہ اب کیا کریں, چلیں یا نہیں. کہنے لگے جب نیکی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کو منسوخ نہیں کرتے, بس ارادہ ہو گیا چلو ثواب تو ملے گا. سفر کرا, بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے جناب پہنچے. جمعے کا وقت تھا, جمعے کا نماز کا بھی وقت ہو رہا تھا. مسجد میں گئے, دیکھا حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے. اپنے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے یا اللہ پرندے بھی جھوٹ بولتے ہیں, حضرت تو زندہ ہیں حیات ہیں. کوئی بات نہیں جناب, نماز ہوئی, ملاقات ہوئی, جو بات تھی دل کی وہ کر دی. آپ نے فرمایا ان پرندوں نے جھوٹ نہیں بولا, صحیح کہا تھا. کہ ہوا یہ تھا کہ کچھ عرصے قبل کچھ لمحے کے لیے میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوا تھا. اس غفلت کی وجہ سے آسمان کے فرشتوں میں شور مچا تھا کہ بہاءالدین کا انتقال ہو گیا, اور فرشتے کی گفتگو ان پرندوں نے سنی. قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, بزرگوں نے بھی لکھا, حیات صرف اس کی ہے جس کے پاس ذکر ہے. اس کا شمار زندوں میں ہوتا ہے, وگرنہ تو چلتے پھرتے پتلے ہیں مٹی کے. دیکھتے نا چابی کے, ہم ایک کھلونا لاتے ہیں اس میں چابی بھر دیتے ہیں, وہ جیسا اس میں چل رہا ہوتا تو اس کو کیا زندگی کہیں گے, اس کو کیا حیات کہیں گے. اللہ کے نزدیک حیات مطلب ہے ذکر کا. اللہ کے نزدیک زندگی مطلب ہے اللہ کے ذکر کی. یہ اصل جہاں دیدہ زندہ باشعور اور سمجھدار لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور جو اس سے غافل ہو جائیں ان کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے. لہذا روایات میں آتا ہے, بس آخری بات ہے, روایت میں آتا ہے کہ بہلول دانا, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, اتفاق ان کا تعلق بھی سہروردی سلسلے سے تھا. ہارون رشید کا دور تھا. ہارون رشید جہاں بڑا جہاندیدہ بادشاہ تھا, وہیں ان مذہبوں سے ان سے مذاق بھی بہت کرتا تھا. اس نے عام اپنے مصاحب کو کہہ رکھا تھا یار کوئی مذہب ہو نا اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آئے کرو, گفتگو کریں گے, باتیں کریں گے ان لوگوں سے. اتفاق بہلول دانوں کو بھی لے کر آ گئے. کچھ دیر تو بات کرتا رہا, اس کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. چھڑی دے کر کہنے لگا کہ یہ چھڑی لے لو, اور تم سے بھی زیادہ جو بے وقوف ملے اس کو یہ چھڑی دے دینا. وہ بہلول دانا نے چھڑی لے لی, چلے گئے. کافی عرصہ ہو گیا, کافی سال بیت گئے. پتا لگا جناب ہارون رشید صاحب بہت شدید بیمار ہیں. سارے طبیبوں نے جواب دے دیا بہت حالت خراب ہے. تو بہلول دانا گئے اور جاتی پوچھنے کے کیا حال ہے. کہنے کیا حال پوچھتے ہیں, سفر آخرت ہے, آخری سفر ہے. تو بہلول دانا پوچھنے کا کہ واپسی کب ہے, کیا ہو گیا, کیوں بے وقوفوں والی بات کر رہے ہو, وہاں سے واپس آتا ہے کوئی. اچھا, پھر کہنے کہ وہ کتنا لشکر بھیجا آپ نے, آپ سفر پہ جا رہے ہیں نا, فوجی لشکر جو آپ کے جا کے خیمہ لگائے گا, آپ کے لیے کھانا پکائے گا, انتظامات کرے گا, آپ کے دشمنوں سے حفاظت کرے گا, کتنا لشکر بھیجا. کہا بھائی کیوں, یہاں کون ساتھ جائے گا, اکیلے ہی جاؤں گا, تنہا جاؤں گا. کہنے کہ پہلے تو آپ ذرا سے محل سے نکلتے تھے, بڑے بڑے دستے روانہ ہوتے تھے آپ کے نکلنے سے پہلے, اتنا بڑا سفر کر رہے ہیں واپسی بھی نہیں آئیں گے, کوئی فوجی نہیں بھیجا. کہا نہیں, کہا یہ چھڑی پھر آپ لے لیں, یہ آپ لے لیں, اس لیے کہ اب تو آپ خالی ہاتھ جا رہے ہیں, آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں. پہلے تو فوجی جاتے تھے، لشکر جاتا تھا، خیمے لگتے تھے، کھانے پکتے تھے، اب تو خالی جا رہے ہیں آپ، کوئی عمل نہیں، کوئی فوجی نہیں، تو آپ صاحب یہ چھڑی لے لیں. کہتے ہیں جو ہی چھڑی دی ہارون رشید چیخ مار کر رویا، کیا ہوگی، کیسی نصیحت کی اور کیسا. تو ابھی جو میں نے حدیث سنائی تھی درس سے قبل ہی، امام بخاری نے روایت کی وہ حدیث، آپ نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت. جب تندرست ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، نہ نمازوں کا خیال ہوتا ہے، نہ روزوں کا خیال ہوتا ہے، نہ حج کی کوشش کا خیال ہوتا ہے، نہ جناب مجاہدہ کرنے کا خیال ہوتا ہے، اور جب سارا جسم بول جائے تو اب پیر کے روزے کی بھی دل تڑپ رہا ہے، ہیں 9-10 محرم کے روزے کا بھی دل تڑپ رہا ہے، یار ٹانگوں میں بڑا شدید چلا نہیں جاتا، دل چاہتا ہے حج پہ چلا جاؤں. اب سارے دین کے خیالات آ رہے ہیں، پہلے کہاں تھے جب صحت تھی، جب تو کوئی خیر ہی نہیں کیا، دوڑے چلے جا رہے ہیں، ساری توانائی میدان اور گراؤنڈ میں لگا دی، کھیل کھیل کے فٹ بال کرکٹ ہیں، اور اب جب آزا بولنا شروع ہو گئے تو جناب اللہ یاد آ رہا ہے. اسی طرح فراغ ہوتا، وقت ہے لیٹے ہیں، ٹائم ہی نہیں، نہیں پڑھ لینا نماز، چاش کا وقت ہے نہیں پڑھ لے، اشراک کا وقت ہے چھوڑو یار، فجر پڑھ لی بس کافی ہے. اب جب ایسا مصروف ہوئے، کاروبار میں ایسا پھنسے، اور بچوں کی ضروریات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اب حسرت کر رہے ہیں یار وقت ملے تو دل چاہتا ہے کہ تھک اتنا جاتے ہیں تہجد کو، دل چاہتا ہے آنکھ ہی نہیں کھلتی، اب حسرت کر رہے ہیں. جب وقت تھا دن میں بھی سو رہے ہیں، رات میں بھی سو رہے ہیں، تب بیدار نہیں ہوئے. تو آپ علیہ السلام تو صاحب فرمایا کہ انسان دو چیزوں کی قدر نہیں کرتا، اور جب ہاتھ سے نکل گیا تو اب جناب پچھتا رہا ہے، ہاتھ مل رہا ہے. تو یہی وقت ہے، اگر میرے پاس آپ کے پاس اگر صحت ہے، وقت ہے، تو ہم اس کی قدر کرنی ہے. قدر سے مراد ان چیزوں کا بہتر استعمال کرنا ہے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا ہے. یہ تو ختم ہو ہی جائے گی، صحت بھی ختم ہوگی، فراغت بھی ختم ہو جائے گی، یہ دائمی نہیں ہے، ختم ہو جائے گی، چلی جائے گی. کیوں نہیں اس کو اس کے صحیح مصرف میں لگا کر اس سے فائدہ حاصل کر لیں، ورنہ ایک دن صحت اور یہ فراغت سب ختم، اس سوائے پچھتاوے کی کچھ نہیں ہوگا. بس آخری ایک حدیث، بلکہ بس ٹھیک ہے، اب اگلا درس کیا میں بتا دیتا ہوں، جو درس آئندہ ہوگا، کہ فصل فی البکائی من خشیت اللہ تعالی، اللہ کی یاد میں اللہ کے خوف سے رونے والے، رونے کا بیان، اللہ کے خوف سے انسان رو پڑتا ہے، اس کا بیان یہ انشاءاللہ آئندہ درس ہوگا. آپ سے گزارش کرنی ہے وہ یہ کہ دیکھیے یہ بہت ایک اچھا قرآن ہے، اور یقیناً اس میں کیا آپ کے سامنے کہوں، سب سے اچھی اس کی خوبصورتی ہے کہ ہم کسی جماعت، کسی خاص مسلک کی طرف آپ کو دعوت نہیں دیتے، سیدھی سیدھی جو احادیث مبارکہ ہیں، جو اس کی خوبصورتی ہے، وہ آپ کے سامنے کوشش کرتے ہیں بیان کرنے کی. تو اس میں کوشش کریں کہ لوگ آئیں، میری اور آپ کی ذات کی وجہ سے کسی کی تقدیر بدل جاتی ہے، کسی کا دل بدل جاتا ہے، کوئی اللہ کے خوف کی طرف اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے، تو میری بھی بخشش ہے، آپ کی بھی بخشش ہے. تو ضرور بھی ضرور کوشش کریں، گھر کے بچے ہیں، بڑے ہیں، بیٹے ہیں، اولادیں ہیں، پڑوس ہیں، اس کو آپ مناسب سمجھتے ہیں، ضرور درد کی دعوت دیں. نہ آئے تو دعوت کا ثواب آپ کو ملے گا، دین پھیلانے کا ثواب آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے، اس کی طرف خاص طور پہ توجہ دیجیے. وما علینا الا البلاغ المبین.